بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 اگست 2007 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں جشن آزادی اور خود احتسابی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سامعین محترم، یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا، یوم آزادی 14 اگست کے حوالے سے ہم نے اپنا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت آزادی جو ہمیں حاصل ہوئی 14 اگست 1947 کو، جس پر شمسی اعتبار سے 60 سال بیت چکے ہیں، ان 60 سالوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خود احتسابی زندہ قوموں کا شعار ہوتا ہے، اور وہ قومیں جس میں زندہ اوصاف نہ ہوں وہ یوم آزادی کو ہلا گلے کے طریقے پر بے فکری کے ساتھ بچگانہ انداز میں ہلڑ بازی میں گزار کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. سنجیدہ اور باوقار اور زندہ اقوام کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر جائزہ لیتے ہیں کہ ہم آج کھڑے کہاں ہیں، اپنی اصل منزل کی طرف ہم نے کیا پیش قدمی کی ہے. اور پاکستان کا معاملہ تو خاص طور پر اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے، زیادہ قابل توجہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے، آئیڈیولوجیکل سٹیٹ، ایک نظریے کی بنیاد پر آج سے 60 سال قبل دنیا کے نقشے پر یہ ظاہر ہوا ہے، منصہ شہود پر آیا ہے. تو اس پہلو سے تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک آئیڈیالوجی تھی ہماری، ایک نظریہ تھا، اس نظریے کی خاطر ہم نے پاکستان بنایا، اس میں کیا پیش رفت ہوئی، آیا اس نظریے کو استحکام ملا یہاں پر یا اس کی جڑیں کھو دی گئی. اور یہ بات اصولی طور پر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہو، نظریاتی ریاست ہو، اس کی اصل بقا اور استحکام کا دار و مدار اس نظریے کے استحکام پر، اس لیے کہ وہ اس کی بنیاد ہے. اگر وہ بنیاد کھوکھلی ہونی شروع ہو جائے اور کچھ لوگ، نادان لوگ جو ہیں، وہ اپنے ہی ملک کی نظریاتی بنیادوں کے اوپر تیشے چلانے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. جیسے ایک حدیث میں ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے، وہ نہی عن المنکر کے حوالے سے ہے کہ ایک کشتی میں بحری جہاز ہے، اس میں کچھ لوگ سوار ہیں، کچھ نچلے حصے میں ہیں، کچھ اوپر عرشے پر ہیں. نیچے والوں کو اوپر آنا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اوپر والے بھی جو ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں کہ بار بار ہی آتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں. تو نیچے والے اگر پیندے میں سوراخ کر کے اور وہاں سے پانی حاصل کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کشتی تو ڈوبے گی، اور جب ڈوبے گی تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، پوری کشتی اور سب افراد ڈوبیں گے. تو کیا ہم نادانوں کی طرح اپنے ہی اس نظریے پر جو ہمارے اس ملک کی بنیاد ہے، اساس ہے، فاؤنڈیشن ہے، کہیں اس پر اس کی جڑوں پر تیشا تو نہیں چلا رہے؟ اور پھر یہ کہ نظریاتی جو بھی سٹیٹ ہوتی ہے اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک نصب العین ہوتا ہے، اس ہدف کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی؟ ہم نے اس میں کوئی آگے قدم بڑھایا ہے یا سفر ہمارا پیچھے کی طرف ریورس گیئر میں؟ یہ جائزہ ہے کہ جو لینا ضروری تھا. الحمدللہ کہ پچھلے سال بھی ہم نے جائزہ لیا تھا، آج ایک اور اینگل سے میں نے بات کی اس مرتبہ کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں کہاں ہیں. علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے بارے میں اسس کرنا چاہے تو پہلے وہ یہ غور کرے کہ میں اللہ کی نگاہ میں کس جگہ پر ہوں، پھر وہ یہ دیکھے کہ دوسرے مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، پھر وہ اپنے باطن میں جھانکے کہ میں خود اپنے اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں. یہ تین لیولز ہیں اپنے آپ کو جج کرنے. تو اس ملک میں یہ جو ہمیں عطا ہوا، یقیناً آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم، ہمیں تو قدر نہیں ہے، احساس نہیں ہے. ان سے پوچھئے جو 1947 سے پہلے ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان سے پوچھئے آزادی کس شے کا نام. تو یہ ہے کہ اس پہلو سے ہم، اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت ہمیں دی ہے تو پھر اللہ کا ایک ضابطہ بھی ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے انہیں دوسروں کے بعد زمین میں غلبہ اور اقتدار، خلافت عطا کی. وہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اب وہاں پر مقتدر ہیں، انہی کی حکومت ہے. اور یہ ہم نے کیوں عطا کی؟ فینظر کیف تعملون، ہم دیکھیں کہ اب عمل کیسا کرتے. تو ہم نے کیا کیا ان 60 سالوں میں؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، فینظر کیف تعملون. اور جب اس کا اتنا بڑا احسان ہے تو اس کی توقع کیا ہے؟ میں نے اس اعتبار سے سورہ انفال کی آیت پڑھی تھی، ہم سے کیا توقع ہے اللہ کی؟ یہ بھی ابھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ایک بڑی نعمت عطا کی، تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے اللہ کی ہم سے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ خود ہی بتا سکتے ہیں، میں اور آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو وہ اللہ نے بتا دیا، سورۃ الانفال کی وہ آیت میں نے آپ کو پچھلی بار بھی سنائی تھی، جس میں مہاجرین سے خطاب ہے جو مکے میں قریش مکہ کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، پھر اللہ نے انہیں مدینے میں ایک ٹھکانہ عطا کر دیا، ایک آزاد خطہ عطا کر دیا، جہاں وہ اس ان کی دست برد سے محفوظ ہو کر ایک بہتر ماحول کے اندر ہیں. اور وہ آیت بالکل صادق آتی ہے مسلمانان پاکستان کی اس جد و جہد آزادی پر جو آج سے 60 سال پہلے ہوئی تھی. وَذْكُرُوا اِذَن تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، زمین میں تمہیں دبا دیا گیا تھا، ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی میں پس رہے تھے، تھے بھی مائنورٹی میں، ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں تھا، کثیر تعداد. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہارا وجود اچک لیں گے، تمہارا تشخص مٹا دیں گے. اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں دونوں، اس کے شواہد نظر آ رہے تھے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بیان ہو چکے. فآواکم، تو اللہ نے ان سے بچا کر تمہیں ایک پناہ گاہ عطا کر دی، یہ خطہ زمین بہترین پناہ گاہ. جیسے مکہ کے مسلمان جو ظلم و ستم میں ستائے جا رہے تھے، ہر تشدد پر تشدد کیا جا رہا تھا، انہیں اللہ نے پناہ گاہ مدینہ کی شکل میں عطا کر دی. ہمیں کتنا بڑا خطہ عطا کرتی ہے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی خاص اپنی نصرت کے ساتھ، رستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کیا، ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بنایا، انگریز کی چالوں کو بھی جو ہے اللہ نے نیست و نابود کیا اور پاکستان وجود میں آ گیا. اور پھر یہاں پر اگرچہ وسائل کم تھے لیکن اللہ کی مدد سے یہ ملک بہت جلدی اپنے قدموں پر کھڑا ہوا. یہ سارے شواہد موجود ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا. الحمدللہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس خطہ زمین میں ہر طرح کے ریسورسز رکھ دیے ہیں. یہ تو ہماری نااہلی ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، اپنا ملک جو ہے خود اپنے دونوں ہاتھوں سے لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، لیکن اللہ نے تو ہم سب کچھ عطا کیا تھا. یہ سب کچھ عطا کر کے اللہ کی توقع کیا تھی ہم سے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. اللہ کا شکر کیا ہے؟ زبان سے اقرار کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. یہ بھی اب ہماری زبانوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو سب سے پہلا درجہ ہے. ہم نے جد و جہد آزادی، ہم نے جو ہے تحریک چلائی، مسلم لیگ کی تحریک سے آزادی ملی، قائد اعظم کی یقیناً اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے، قائد اعظم کی شخصیت بھی اللہ کی عطا تھی. ایک وہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے، ایسی شخصیت ہمیں عطا کر دی جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کا مقدمہ اس خوبصورتی سے لڑا کہ انگریز اور ہندو دونوں کو شکست دے دی. وہ ایک شخص، ورنہ مسلمان تو مرعوب تھے انگریز سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے تھے. وہ شخص تھا جو بات کر سکتا تھا، اسے صلاحیت دی تھی، اس میں فہم و فراست تھی، اس میں دیانت تھی، اس میں قابلیت تھی، وہ اصولوں کا پکا تھا، اس نے اپنے کردار کا لوہا منوایا. یہ بھی اللہ کی عطا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہم پر خصوصی کرم ہے، فضل. بہر کیف اللہ کے کرم کو بھول کر اور اسباب ہی کا صرف ذکر کرتے رہنا اب ہماری عادت کچھ یہ ہو گئی. پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر، اور پھر شکر بالجوارح. بلکہ تین لیول جو معین کیے ہیں امام راغب اصفہانی نے رحمت اللہ علیہ، پہلا درجہ تو یہ کہ دل میں احساس ہو کہ اللہ نے کتنا بڑا ہم پر فضل فرمایا. وہ احساس بھی اب ہمارے اندر نہیں ہے. پھر زبان سے شکر، اور پھر جوارح، اپنے عمل سے شکر ادا کرنا، مجسم سراپا سپاس بن جانا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جس رب نے اتنے احسانات کیے اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر، اب اس کی بندگی کرنی ہے پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ. اب اس کے دیے ہوئے اور ڈالے ہوئے دینی فرائض، انہیں سر انجام دینا ہے پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ. اور جو خطہ اس نے عطا کیا، اس میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے ایک پوری دنیا کے لیے اسلام کا ایک روشنی کا مینار بنا دیں گے، ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست قائم کریں گے. شکر کا تقاضا کیا تھا؟ کہ اس کے لیے سب جت جاتے. اب ہمیں اس اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. مقدم شے وہ ہے، پوری قوم اس فکر کے اندر مبتلا ہوتی، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا. لیکن کہاں، پاکستان بنتے ہی سب وعدے بھول گئے. وہ جو قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے نا، ایک انسان کی، ایک عام غافل انسان کی جو نفسیات ہے، اس کو قرآن نے اس کا پردہ چاک کیا ہے. کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مشکل وقت گزار دیتا ہے، مر کلم یدعونا الی ضر مسا، ایسے چل پڑتا ہے اور ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جو وعدے کیے تھے اور جو سب کچھ اللہ کے ساتھ قول و قرار کیے تھے، ان سب کو ایسے فراموش کر دیتا ہے کہ کبھی اس نے ہمیں دعا کی ہی نہیں تھی، کسی کام کے لیے پکارا ہی نہیں تھا. یہ بھی اسی صورت میں ہے سورہ یونس میں. مر کعلم یدعونا الی ضر مسہ. اب وہ ایسے ہو گیا جیسے کبھی اس نے ہم سے کسی کام کے لیے دعا ہی نہیں کی تھی. وہ تو کام پورا ہو گیا, اللہ نے دعا پوری کر دی, آپ کے لیے تنگ وقت جو ہے مشکل وقت گزر گیا, خوشحالی آ گئی, وہ بھول بھال گئے. ہم نے بحثیت قوم یہ روش اختیار کی. تو فینظر کیف تعملون بھی ہے, اور لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. اور شکر کے حوالے سے پھر اللہ ہی نے ایک اور قاعدہ بھی بیان فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے, اللہ کا شکر بجا لاؤ گے, تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی, ناقدری کی اللہ کی نعمت کی, تو جان لو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. آج 60 سال میں ہم نے پایا کیا ہے اور گنوایا کیا ہے, جائزہ لے لیجئے. آدھا پاکستان تو 24ویں سال ہی ہم نے جو ہے گنوا دیا تھا. لازیدنکم ہوا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہم پر, اس لیے کہ شکر نہیں کیا. وہ جسے ہم اپنی شاہرگ کہتے ہیں کشمیر, اس کا 1 انچ بھی ہم مزید نہیں لے سکے 60 سالوں میں, بلکہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ بھارت کے سامنے بھی بالکل سر بسجود. سب سے بڑی کامیابی یہ کہ بھارت یہ مان لے کہ ایک متنازع مسئلہ ہے, اگر یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑا تیر باندھ لیا. اس کے لیے کتنی اس کے شرائط باندھنی پڑتی ہیں, امریکہ کی طرف سے کیا کیا دباؤ ہے جس کو قبول کر کے صرف اتنی بات آپ اس سے منوا سکے کہ ہاں ایک ڈسپیوٹیڈ پرابلم ہے, لیکن اس کے بعد بھی امن کیا ہو رہا ہے. سرکاری نقشوں سے بھی کشمیر غائب, یہ تو صورتحال ہے. کم سے کم ایک زمانے میں اوپر کشمیر کا وہ جو ہے وہ چھتری سی بنی تو ہوتی تھی, انٹرنیشنل نقشوں میں تو وہ ہے ہی نہیں سرے سے پاکستان کا حصہ, کوئی سا انٹرنیشنل اٹھا کے دیکھ لیں. اب ہماری اپنی نصابی کتابوں میں سے بھی نکل رہا ہے. تو بہر کیسے یہ کس چیز کا مظہر ہے؟ یہ وہی ناشکری کی ہے, ناقدری کی ہے, اس کی سزا مل رہی ہے. تو اللہ کی نگاہ میں ہم شکر گزار قوم نہیں ہیں, ناشکرے ہیں, ناقدرے. دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی تھی, اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ وعدہ بھی تھا. قائد اعظم سے جب بھی پوچھا گیا کہ آپ جو ملک بنانے چل رہے ہیں اس کا دستور کیا ہوگا, دستور کے حوالے سے بڑی تشویش تھی انگریز کو بھی اور ہندو کو بھی, کیا مومنانہ جواب ہوتا تھا ان کا, ہمارا دستور 1400 سال پہلے معین ہو چکا, قرآن ہمارا دستور. آج 60 سال کے بعد وہ کہاں ہے قرآن ہمارا دستور؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے, اور یہاں وفاقی شرعی عدالت نے اتنے لمبے پروسیس کے بعد بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا اور حکومت سے کہا کہ اس کو فوری اس نظام کو چینج کرے درجہ بدرجہ, اور اس کو اسلامائز کیا جائے اور سود اور ربا سے اس کو پاک کیا جائے. ہر حکومت جو ہے اس کے خلاف چلی گئی. نواز شریف حکومت نے سب سے پہلے اس کے خلاف سٹے لے لیا اس فیصلے کے خلاف یو بی ایل کے ذریعے, اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے بھی جو کیا ہے, تو جو کام ہوا تھا, جو پیش رفت ہوئی, اس سارے کو نلیفائی کر دیا مشرف صاحب نے, اور کہتے ہیں کہ یہاں کا دستور وہ ہوگا جو قرآن ہے. قرآن ہی دستور ہے, ہم قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. حکومتیں کیا مانیں, عوام کون سا ماننے کو تیار ہے؟ سود چھوڑتے ہیں. یہ بینکوں کا نظام کیسے چل رہا ہے سارا؟ ہم تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں, یہ بزنس تب کریں کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ بینک سے زیادہ پرسنٹیج کے ساتھ ہمیں اس کے اندر بینیفٹ ہوگا, فائدہ ہوگا, تب بزنس کا سوچیں گے, ورنہ کون رسک لینے کو تیار ہے؟ ویسے رکھواؤ سیونگ اکاؤنٹ میں اور سود کھاؤ, یہ عوام کا حال. الا ماشاءاللہ, کسی کسی کو شعور ہے, یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ وہ وعدہ ہم نے بھلا دیا، اور جب وعدہ بھول گئے اور اللہ سے وعدہ خلافی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت ہے جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ یا کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اے پروردگار تو ہمیں فلاں شے عطا کر دے تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے، اور جب اللہ وعدہ پورا کر دے تو اس وعدے سے منحرف ہو جائیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفاق کو جاگزی فرما دیتے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ نفاق کیا ہوتا؟ نفاق، نفاق عملی، بطور عقوبت، سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس نفاق عملی کے چار مظاہر ہیں، چار علامات ہیں، ان سے آپ پہچان سکتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمارے لیے رہنمائی فرما دی کہ پہچاننا ہو کہ منافق کون ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے تو یہ چار اوصاف دیکھ لو، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ جس میں یہ چاروں اوصاف ہوں وہ تو خالص پکا کٹڑ منافق، اور جس میں سے اس میں سے ایک یا دو یا تین اوصاف ہیں وہ اسی درجے کا منافق، نمبر ایک جھوٹ بولنا، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کو ہم اب کوئی برائی سمجھتے ہیں، اور یہ عام مسلمانوں کا حال تو ہے ہی، دیندار طبقے کا بھی حال یہی ہے تقریبا، بعد بات سے پھر جانا، جھوٹ بول دینا، غلط بیانی کر دینا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، جب ہم اپنے کسی مفاد پر زد پڑتا دیکھیں تو جھوٹ بولنے کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، آپ جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، معاشرے کا انالیسس کر لیجئے، برائی تو نہیں ہے۔ نمبر دو وعدہ خلافی، اور یہ بھی ہمارا ایسا شعار بن گیا کہ وعدہ اگر کوئی پورا کرے تو اس پر حیرت ہوتی ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اس پر تعجب ہوتا ہے کہ اچھا کوئی وعدہ پورا کرنے والا بھی اس ملک میں ہے۔ خیانت، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور خیانت بڑے وسیع مفہوم میں ہے، اپنی حیثیت کا، اپنے سرکاری منصب کا ناجائز استعمال، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہم نے اپنا حق نہیں سمجھ رکھا، یہ اقربا پر پروری کیا ہے، یہ سفارش کا جو کلچر ہے یہ کیا ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے، ایک شخص میرٹ کے اوپر آ رہا ہے، ایک شخص کا معاملہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن آپ اپنے کسی دوست کی اور عزیز کی فیور کر دیتے ہیں، کیا ہے سفارش؟ اور سفارش کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست ہے اور وہ ہماری سفارش نہیں قبول کر رہا تو ہمارا حق مار رہا ہے، تصورات ایسے مست ہو چکے ہیں، اصول پرستی ایسی غائب ہے، آپ کسی محکمے میں ہوں اور آپ اصولوں پر قائم ہو جائیں اور دوستوں کی اور عزیزوں کی سفارش نہ مانیں، وہ کہیں گے پاگل ہے، احمق ہے، یہ کس زمانے میں بستا ہے، یہ کیسا دوست ہے ہمارا، کیسا عزیز ہے، مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہو چکا ہے اس چیز کا۔ تو یہ ہمارا ایک قومی مزاج بن گیا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی خیانت ہے، سفارش کا کوئی مطلب نہیں، میرٹ پہ بات ہونی چاہیے، اصول تو یہ ہے، دیانت کا تقاضا تو یہ ہے۔ اسی طرح رشوت تو اس سے آگے کی شے ہے، وہ تو ہے ہی اب حلال مطلق، اس کے بغیر تو کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ، ہر مسئلے کی کلید جو ہے وہ رشوت ہے، اور اس کو بھی ہم نے ایک نارم کی حیثیت سے تسلیم کر لیا کہ پاکستان میں کوئی کام رشوت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ نفاق کے مظاہر جو اس قوم کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، بددیانتی۔ اور چوتھا وصف فرمایا اذا خاصم فجرا، ذرا جھگڑا ہو تو غالم گلوچ پر اتر آئے، آپے سے باہر ہو جائے، وہ تحمل، بردباری، وہ ٹھنڈا مزاج معاملے کو فوراً ریئیکٹ نہ کرنا منفی انداز میں، بلکہ ہر معاملے کے حوالے سے ایک میچیور انداز سے اس کو ڈیل کرنا، وہ ہے ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پستول نکل آتے، چھری نکل آتی ہے، اینٹیں اٹھا لی جاتی ہیں. اب آپ بتائیے، یہ چار کی خصلتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی، فرمایا جن میں یہ جس میں یہ چاروں ہوں وہ خالص کٹڑ منافق، جس میں اس میں سے ایک دو یا تین ہوں وہ اسی درجے کا منافق. وَإِن صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اور چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتا ہو. یہ ہے صورتحال. میں اللہ کی نگاہ سے آپ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور تیسری جو ہے، تیسرا مقام جو میرے سامنے تھا وہ بیان نہ ہو سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اور اسی کے ہم مضمون آیت قرآن مجید کی وہ ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اہل ایمان، اگر تم واقعی مومن ہوئے، یعنی ایک یہ ہے کہ میں کہوں میں مومن، آپ کہیں دعویٰ کریں میں مومن، ایک سے ایک بڑھ کر دعویٰ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے کیا معیار معین کیا ہے؟ اس معیار پہ اگر تم پورے اترے تو تم ہی دنیا میں غالب اور سربلند ہوگے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یوں واضح فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت لوگوں کو، قوموں کو ترقی اور عروج عطا فرمائے گا، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی پاداش میں، اس دین سے بے وفائی کی سزا کے طور پر قوموں کو ذلت اور زوال سے دوچار کریں گے. اس اعتبار سے اپنا جائزہ لے لیجئے کہ آج ہم کہاں ہیں. کیا ہم آج دنیا میں برتر اور غالب اور سربلند قوم ہیں؟ بام عروج پر ہیں؟ نہیں. وہ آزادی جو ہمیں 60 سال پہلے ملی تھی، اس کا بھی اکثر حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب تو ہم خود فریبی کا شکار ہیں کہ ہم آزاد ہیں. میں نے عرض کیا تھا اور آگے بات آئے گی، دوسرے ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ تو صاف صاف ہمارے معاملات میں اب دخل اندازی کر رہا ہے. وہاں سے صاف باتیں آ رہی ہیں کہ امریکہ کی پلاننگ یہ ہے کہ مشرف کو صدر اور بے نظیر کو وزیر اعظم بنایا جائے. اب انہیں خفیہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں پتا کہ پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ اب وہ محکوم ہیں، غلام ہیں ہمارے. یہ باتیں اس سے پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن وہ پس پردہ ہوتی تھی، بیہائنڈ دا سین. ہمارے قومی معاملات کے اندر، ملکی سیاست کے اندر امریکہ کی مداخلت بڑی پرانی ہے، لیکن پہلے وہ چھپ کر ہوتی تھی، وہ خفیہ ہوتی تھی. اب وہ کھل کر آ چکا ہے اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ آزاد ہیں. تمہارے فیصلے ہم کرتے ہیں، تمہارے معاملات ہمارے اختیار میں. تو ان آیات و احادیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لیجیے کہ ہم اللہ اور رسول کی نگاہ میں اس وقت کہاں کھڑے ہیں. دوسروں کی نگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے، اس کو بھی زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت واضح ہے. اسی 14 اگست کے موقع پر بی بی سی کا تبصرہ بہت اہم تھا، بڑا معنی خیز، کہ 60 سال میں پاکستان میں نہ اسلام آیا نہ جمہوریت آئی. اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، انہیں بھی معلوم. ہم ڈینائی کر رہے ہیں، ہمارے دانشور اس کوشش میں ہے کہ اسلام کے ساتھ اس ملک کا نظریاتی رشتہ کاٹ دیں. نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو ایک قوم تھی، اس کو اپنی پریشانی تھی، اور اس معاشی تنگ دستی کی وجہ سے ایک قوم نے جو ہے الگ خطہ زمین دیا، اس میں اسلام کا، مذہب کا، دین کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ سبحان اللہ، حقائق کو مس کرنا اور جھٹلانا ڈٹائی کے ساتھ۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ ہم ہندو سے ہر اعتبار سے الگ قوم ہیں، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہماری مذہبی رسومات الگ ہیں، ہماری سوشل اور مذہبی اقدار الگ ہیں، ہم کیسے اس کے ساتھ ایک قوم ہو سکتے ہیں؟ یہ کس بنیاد پہ تھا؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ بار کیف، لیکن سب کو معلوم ہے، کوئی ڈھٹائی پر اتر آ کر اس کا انکار کرے تو الگ بات ہے، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ سورج نہیں ہے اور اس کے لیے منطقی دلائل دینا شروع کر دے تو ٹھیک ہے، اس کو حق ہے، لیکن حقائق کو وہ جھٹلا نہیں سکتا، حقیقت اپنی جگہ موجود رہے گی۔ تو بی بی سی بھی کہہ رہی ہے اسلام بھی نہیں آیا یہاں پر، جس کی خاطر ملک لیا گیا تھا، 60 سال میں یہاں کوئی اسلام نہیں، اور جمہوریت بھی نہیں آئی۔ اسی طرح کے تبصرے بہت سے اور لوگوں نے کیے اس موقع پر، یہ اصل میں یہی اسی بات کو کہنے کا ایک ذرا شائستہ انداز ہے کہ پاکستان از فیلڈ نیشن، کوئی دبنگ الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ ایک ناکام ریاست، پوری دنیا میں ناکام ریاست کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ہم اگر نہیں مانیں گے تو حقیقت واقعہ، امر واقعہ تو وہیں کا وہیں رہے گا۔ جب اسلام نہیں آیا یہاں، جمہوریت نہیں آئی، تو سیدھا سا مطلب کیا ہے؟ کسی ہدف میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں اسلام تو یہاں بھی نہیں آیا، انڈیا کے ساتھ رہتے تو کم سے کم جمہوریت تو ہے وہاں۔ دیکھیے، انالیسس کرنے والا جو ہے وہ حقیقت پسندانہ انالیسس کرتا۔ میں نے آپ کو وہ فاروق حسن جو بیرسٹر ہیں، لاہور کے معروف دانشور بھی ہیں، ان کا واقعہ سنایا تھا۔ انڈیا کے دورے پر گئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب حالات اتنے ٹینس نہیں تھے، وفود کا تبادلہ ہو رہا تھا، طائفے ادھر سے ادھر سے آ رہے تھے، تو وکلاء اور بیرسٹر حضرات ٹاپ لیول کے جو ہیں، ان کا ایک وفد وہاں گیا، اور وہاں کے اسی لیول کے وکلاء کے ساتھ اور اس لیول کے دانشوروں کے ساتھ ان کا مذاکرہ ہوا، گفتگو ہوئی، میٹنگز ہوئی، مکالمہ ہوا۔ انہوں نے صاف آ کر کہا کہ اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہ جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا کر تم نے پاکستان میں کون سی وہ چیز ہندوستان سے زیادہ حاصل کی ہے اسلام کے نام پر، جو اسلام تم نے وہاں پر نافذ کیا وہ انڈیا میں بھی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کیا کمی ہے، کون سا اسلام ہے جو ان کے پاس نہیں تھا وہ تم نے وہاں جا کر نافذ کر دیا، یہ بتاؤ کیا پیش رفت ہے، کوئی ایک انچ آگے بڑھ سکے ہو پاکستان میں؟ کوئی جواب نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب جواب نہیں ہے تو پھر ایک الگ ملک حاصل کیوں کیا تم نے؟ یہ لاکھوں جانیں قربان کیوں کی؟ یہ ہے سوال جو بن رہا ہے۔ اس لیے کہ نظریاتی بنیاد وہ اسلام ہے، اس نظریاتی بنیاد کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، چنانچہ دنیا آج ہمیں فیلڈ نیشن کہہ رہی، نہ صرف یہ کہہ رہی ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بار بار اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، فلاں تھنک ٹینک کی رپورٹ، سن 2000 فلاں کے بعد پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، خاکم بدہن، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ کوئی ایک نہیں، متعدد تھنک ٹینکس جو ہیں ان کے، اور کئی کتابیں اس پر آ چکی ہیں اس موضوع پر، اتنے حصوں میں تقسیم ہو جائے گا فلان سن تک، معاذ اللہ۔ یہ ہے دوسروں کی نظر سے یا دوسروں کی عینک سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، تو وہ تو سیدھی سی بات ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ وہ ہمیں فیلڈ نیشن قرار دے رہے ہیں اور اس کے شواہد ان کے پاس موجود ہیں۔ وہیں سے ریٹنگز آتی ہیں. پاکستان کرپٹ ممالک کے اندر ٹاپ 3 کے اندر ہے. ایک نئی ریٹنگ آئی تھی پچھلے دنوں اخبار میں میری نظر سے گزری ہے کہ جائزہ لیا گیا کہ وہ ممالک دنیا میں جہاں سب سے زیادہ امن و امان ہے, قانون کی عملداری ہے, جہاں کا ماحول سب سے بہتر ہے انسانی حقوق کے اعتبار سے, اس ریٹنگ میں پاکستان آخری 10 میں تھا. اندازہ کر لیجئے, اسلام کے نام پر بننے والا ملک, اور اسلام وہ ہے جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا عالم بردار, جو امن و امان کا ضامن ہے. اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر تم اے مسلمانوں تم ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں خلافت اور نیابت عطا کرے گا, جس کے نتیجے میں دین قائم ہوگا, وہ نظام عدل اجتماعی, اور کامل امن و امان ہو جائے گا, خوف کی حالت ختم ہو جائے گی. آج وہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک اس اعتبار سے پستی کی انتہاؤں میں. یہ ہے دنیا ہمیں اس نظر سے دیکھ رہی ہے, اور اسی کا ایک منظر یہ ہے کہ آج پاکستان کا گرین پاسپورٹ ہرگز عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا دنیا میں. جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس گرین پاسپورٹ کی وجہ سے جو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہمارے اندر وہ احساس تو ویسے ہی مر چکا ہے. لہذا کوشش یہ ہوگی کہ باہر کی کوئی نیشنلٹی مل جائے اور وہاں کا پاسپورٹ ہو تو آپ ٹریول کرنے میں آپ کو آسانی ہو. یہ ہے دنیا کی نگاہ میں ہمارا مقام. اور اب ہمیں تھوڑا سا جائزہ یہ بھی لینا ہے, جو آج نہیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ لیں گے, کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم خود اپنی نگاہ میں کہاں کھڑے ہیں. پچھلے سال بھی میں نے انالیسس دیا تھا, ہمارے مختلف اداروں کا کیا حال ہے, ہمارے سیاست جو ہے وہ بہتر مقام پر ہے, ہماری آزادی و خود مختاری بہتر مقام پر ہے کہ پہلے سے نیچے ہیں, کوئی ادارے ہیں کہ جو آگے بڑھے ہیں. صرف اشارہ کروں گا کہ ایک ہے امید کی کرن صرف آئی, عدلیہ کا ادارہ اور وکلا کی جد و جہد. ادر وائز ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے تفصیل سے, اور ہر اعتبار سے پستی میں گئے ہیں ایک سال. مارکیٹ یہ ہے کہ 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے خود احتسابی, اور باہر کا میں مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں آیا. اگر کچھ خیر کی کرن ہے, امید کی کرن ہے, اور وہ پہلے سے بھی اس اعتبار سے تھی کہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اب تک اس کی حفاظت کی ہے, اسے ایٹمی صلاحیت سے نوازا ہے, بس اتنا ہے کہ ہم ایک زندہ اور بیدار قوم ہونے کا ثبوت دیں اور اللہ کی نگاہ میں صحیح مسلمان اور مومن بن جائیں تو سب سے بڑی قوت بن سکتے ہیں. چنانچہ یہ اس موضوع پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سوچ اور عمل دونوں کی صحت اور سلامتی سے نوازے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.